السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلرخ، اور پروگرام ہے جہاں رنگ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تجزیہ ہوگا پاکستان کے وزیر داخلہ کے حالیہ بیانات، متنازع بیانات بہت سارے حلقوں کے نزدیک، جس میں انہوں نے کہا کہ جو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ گروپ ہیں یا تنظیمیں ہیں ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے اس موقف پہ اب بھی قائم ہیں، اور اس کے باوجود کہ دوسری طرف سے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ پروگرام کا دوسرا ہمارا حصہ، اس میں بات ہم کریں گے، پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں تیزاب پھینکنے والوں کے لیے مزید سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں، خواتین پہ تیزاب پھینکنے والوں کے لیے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، ہم ٹرمپ ٹرانزیشن پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوگا کہ روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہاں پہ موجودہ انتظامیہ اور روس کے درمیان، واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان اس وقت کئی ایشوز کے اوپر بظاہر اختلافات ہیں اور سنجیدہ نوعیت کے ہیں، جس میں ہیکنگ کا معاملہ شامل ہے، شام کے اندر مداخلت ہے، ایسے بے شمار ایشوز ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کیسے ڈیل کرنا چاہے گی ماسکو کے ساتھ۔ پروگرام کا ہمارا آخری حصہ کرکٹ سپورٹس پہ ہم بات کریں گے، پاکستانی ٹیم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مسلسل جو شکستیں ہیں ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ جو بین الاقوامی کرکٹ ہے جس کی بحالی کی ایک امید نظر آئی تھی، آج میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی پاکستان نہیں آ رہی، تو انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کیسے ہو۔ عامر سہیل ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر، سابق کیپٹن، سو سنتے رہیے ہمیں آخری سیگمنٹ تک۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، انہوں نے کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان تفریق کی جائے اور سب کو دہشت گردی کے زمرے میں نہ لایا جائے۔ اس پہ ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی، بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی تنظیم کسی بھی سبب اگر وہ تشدد میں انوالو ہے، تشدد میں ملوث ہے، خواہ اس کی بنیاد فرقہ واریت ہے یا کوئی اور ہے، تو پھر اس کو دہشت گرد ہی کنسیڈر کیا جانا چاہیے ہے۔ لیکن آج چودھری نثار علی خان نے ایک بار پھر میڈیا سے بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فقہ کی بنیاد کے اوپر جو مسائل ہیں یا اختلافات ہیں، حتیٰ کہ خونی اختلافات تاریخ کا حصہ رہی ہیں، اور وہ بڑے عرصے سے اور بلکہ بہت اوائل اسلام سے ہی چلتے آ رہی ہیں، لہٰذا اس کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جو پچھلے سال ملاقاتیں تھیں دفاع پاکستان کونسل کے رہنماؤں کے ساتھ، جن کے اندر مولانا لدھیانوی بھی شامل تھے، جن کا نام ایک کالے دھن تنظیم کے ساتھ، تنظیم اہل سنت والجماعت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس پہ خاصے اعتراضات ہوئے تھے۔ اینی وے، پاکستان کے اندر ملیٹنسی کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور موجودہ حکومت جس کے اوپر یہ اعتراض بھی ہے کہ وہ کچھ سافٹ کارنر رکھتی ہے، وہ اس سے کیسے ڈیل کر رہی ہے، کیسے نمٹ رہی ہے، اور ان الزامات سے کیسے نکل سکتی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں انالیسز کے لیے ارشاد محمود صاحب، جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ زید گشکوری ہمارے ساتھ ہیں، صحافی، بلاگر، اور جنگ جیو گروپ، اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ فواد چودھری، وہ بھی ہمیں اگر جوائن کر سکیں، تب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ارشاد محمود صاحب، آپ بتائیے گا، حالیہ بیانات وزیر داخلہ کے، اور اوور آل جو ایک ملیٹنسی کی سچویشن ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ڈیزائن کیا گیا تھا، اس میں تو شکیں بظاہر اتنی ٹف تھیں کہ وہ پھر کالے دم تنظیمیں، خواب و فرقہ وارانہ بنیاد پہ ہوں یا جس بنیاد پہ ہوں، اگر وہ تشدد یا انتہا پسندی کی طرف مائل ہیں، تو ان کے خلاف تو سخت ایکشن کا تقاضا کیا گیا تھا۔ جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کے ان بیانات کو کیسے آپ انالائز کریں گے؟
کینیڈا میں اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی سرگرمیاں ایسی تھی جو ریٹائر کے لیے خطرہ تھی، شہریوں کی سلامتی کے لیے خطرہ تھی، اس لیے انہیں کالا دم قرار دیا گیا، ورنہ تو فرقہ وارانہ تنظیمیں یا فرقہ واری کی بنیاد پہ جو تنظیمیں قائم ہیں وہ تو صدیوں سے قائم ہیں، اور وہ ہمارے مسلم معاشرے کا ایک حصہ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں پچھلے خاص طور پہ اسی کی دہائی سے جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں یا شیعہ فرقے کی ہوں، وہ آہستہ آہستہ کاروائیوں میں انوالو ہو گئی تھی، اور جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے فون بھی ہیں، اور انہوں نے بے شمار لوگ ایک دوسرے کے مارے ہیں۔ کراچی میں خاص طور پہ بہت زیادہ کلنگ ہوئی، ہنگو میں بہت زیادہ کلنگ ہوئی، گلگت بلتستان میں بہت زیادہ کلنگ ہوئی، کوہستان میں کلنگ ہوئی، تو بے شمار ہمارے علاقے ہیں پاکستان کے جہاں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر رہا، خاص طور پہ سیاسی انتخابات میں، اور ان تنظیموں نے اسلحہ کا بھی استعمال کیا، ایک دوسرے کے بڑے کلکتہ لوگ بھی مارے اور خاص طور سے کراچی میں ڈاکٹر اور دوسرے لوگوں کو چن چن کے مارا گیا. تو اس بنیاد پہ ان تنظیموں کو جو پاکستان میں جو ملیٹنسی ہے ان کا بانی کہا جاتا ہے, مسجد کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہی لوگ ٹوٹ کے بعد میں پھر القاعدہ کا یا دوسری جو شدت کا گروہ ہیں ان کا حصہ بنے, اور انہوں نے پاکستان میں بہت زیادہ قتل و خون ریزی میں وہ ملوث رہے. اس لیے وزیر داخلہ کی اس بات سے ہمیں بہت صدمہ بھی ہوا, افسوس بھی ہوا کہ اتنا ذمہ دار شخص جو ہے وہ یا تو اسے ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ جو پیچیدہ پورا ایک ویب ہے, خیال ہے وہ تشدد تنظیموں کا ان کے بارے میں, یا پھر وہ جو ہے
جی. زاہد گشکوری صاحب, آپ کی رائے, آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا, کتنا بیلنس تھا ان کا سٹیٹمنٹ, یا جس طرح وہ جس کنوکشن کے ساتھ ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں, کیا واقعتاً بہت جواز ہے ان کے اس بیان کے اندر؟
مجھے آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کے آپ اس کے سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جب کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی, آپ کون سے
جو انہوں نے پرسوں پہلے سولن تو انہوں نے پرسوں سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان یا ان کو دہشت گردی کی اینک سے نہ دیکھا جائے, ان کو ضروری نہیں کہ آپ ان کو اسی چھڑی سے آنکھیں, یہ ان کا پرسوں کا سٹیٹمنٹ تھا اور آج وہ اس کو انہوں نے ری انڈورس کیا ہے. میں اس بیان کی بات کر رہا ہوں.
بیسیکلی دیکھیں جو میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں ایکسکلوسیولی کہ جو موجودہ ابھی اسی ملٹری چیف نے وہاں پر کور کمانڈر کانفرنس میٹنگ کی ہے, اور اس سے پہلے کی جو کور کمانڈر میٹنگ تھی جو پچھلے مہینے ہوئی تھی اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ری ایمرجنس ہو رہا ہے ان کالا دم تنظیموں کا, اور نیشنل ایکشن پلان میں یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ پروگرس نہ ہونے کے برابر ہے.
صحیح.
جب وزیر داخلہ پہ ہم اسپیسیفائڈ کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ کالا دم تنظیموں کے جو لوگ آ کر ان کو ملے تھے جب حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے جائیں گے ان لوگوں کے جن کے نام شیڈیول فور پہ ہیں, تو یہ کالا دم تنظیموں کے لوگ جب ان کے پاس آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے آفس کی طرف سے ایک تصویر بھیجی گئی تھی آفیشلی طور پر, یعنی کہ وزارت داخلہ کے پبلک ریلیشن اسٹاف نے جرنلسٹ کو یہ ای میل کیا تھا کہ اس پکچر میں اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انہیں نہیں پتا کہ کالا دم تنظیموں کے لوگ انہیں ملنے آ رہے ہیں تو وہ آفیشیل طور پر پکچر کیوں ریلیز کی گئی تھی جن کے ساتھ منسٹر کی پکچر موجود ہے. تو یہ کہنا یہ ایک سیاسی بیان تھا, اور دوسرا یہ کہ شیتا گورے یہ پولیٹیکل جو اکثر لیڈرز ہیں وہ ان کالا دم تنظیموں کے حوالے سے
لیکن زاہد صاحب میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے
بھی خلاف بولیں گے ان کا ووٹ بینک یا تو صحیح نہیں ہوگا یا پھر انہیں کوئی تھریٹ ہوگا لائف تھریٹ ہوگا, تو یہ ایک ڈبل پالیسی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن زاہد صاحب آپ سے بھی اور ارشاد صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا,
واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ پرائم اس کو پتا ہے, وزارت داخلہ کو اس سارے ایشو کا پتا تھا اور وہ ریسپانسیبل ہیں اس چیز کے, تو کالا دم تنظیموں کو آپ پولیٹیکل ریٹیرک میں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. جب ایک چیز کالا دم ہے اور پاکستان کا قانون اور حکومت پاکستان سٹیٹ اس کو کالا دم قرار دے رہی ہے تو اس پر پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کے فیکٹر ملٹیپل ہیں, ایک فیئر فیکٹر موجود ہوتا ہے اس میں فرقہ وارانہ اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے. دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ووٹ بینک ہوتا ہے, جیسا پی ایم ایل این کا کافی جنگ میں ووٹ بینک ہے, اور اسی طرح سے پولیٹیکل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو اب یہ قانون میں بھی جھول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا جو کریمنل جسٹس سسٹم ہے اور ان کالا دم تنظیموں کو ڈیل کرنے کا جو قانون ہے وہ کوئی کلیئر نہیں ہے, وہ اس میں کافی ویکنیس ہے. اس کے علاوہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے یا سٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ جس وہ آرگنائزیشن کو کالا دم قرار دیتی ہے اس پر پورے طریقے سے عمل درآمد نہیں کرتی. اسلام آباد پاکستان کے کیپیٹل ہے, جہاں پر دو دھرنے دو پروٹیسٹ ایٹ اے ٹائم ہو رہے تھے, ایک سیاسی جماعت کر رہی تھی جو پاکستان کی لیڈنگ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی ہے, اور دوسری طرف ایک کالا دم تنظیم کر رہی تھی جلسہ, جس کو یہاں ہم نے دیکھا اسلام آباد کی پولیس فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کے جو پروٹیسٹر تھے
ان کو روکا جا رہا تھا وہاں پہ.
ہاں جی
یہ چیز بالکل
ڈبل پالیسی ہے اسٹیٹ کی.
ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی اور شاہ صاحب کی طرف بھی, لیکن چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ تسنیم نورانی صاحب جو کہ انٹرنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں, فارمر سیکرٹری ہیں داخلہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اس کو بھی کرافٹ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے, وہ کیا کہتے ہیں؟
اگر آپ تفریق کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ یعنی ہر قسم کے ٹیررزم کے لیے اب اس کی مشکلات اور مسائل تو ہوں گے ہر قسم کے, تو آپ ہر قسم کے لیے الگ قانون بنائیں گے تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں معاملہ اور قانونی طور پہ پیچیدہ ہو جائے گا.
یعنی اس میں اب ایک ٹیکنیکلٹی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کالعدم قرار دے دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینڈ ہیں, اور بین ہونے کی ریزنز جو ہے اس کے پیچھے انتہا پسندی یا دہشت گردی ہے, اس لیے تو یہ کنٹروورشل متنازع بنے گا. لیکن جہاں تک فقہی ایشوز کی بات ہے ارشاد صاحب, تو اس پہ تو ان کی بات میں بظاہر وزن بھی لگتا ہے کہ فقہ کے اوپر اختلافات تو رہتے ہیں لیکن اگر کوئی پرتشدد نہیں ہے, وائلنٹ نہیں ہے, قتل و غارت کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہے, تو پھر اس کو کیسے آپ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کریں گے؟
اکثر جو تنظیمیں ہیں جو فشاپر تنظیمیں وہ قتل و غارت گری کے واقعات میں انوالو رہی ہیں, ہیٹ سپیچز میں انوالو رہی ہیں. انہوں نے ایسا لٹریچر چھاپا ہے جو بہت ہی خطرناک قسم کا ہے اور جو دوسرے مخالف فرقوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے اور اپنے جو پرامن شہری ان کو اکساتا ہے کہ خلاف تشدد کاروائیاں کرنے کے لیے, تو اسی وجہ سے ان لوگوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے یا اسی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات اور دوسری تیسری چیزیں قائم ہوئی. باقی اس کے علاوہ جو تنظیمیں ہیں جیسے ہم دیکھیے نا جن اسلام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تنظیم, تو وہ بھی کلیئرلی ایک دیوبندی تنظیم ہے, اس کے خلاف کوئی نہیں کہتا ہے. شاہ احمد نورانی صاحب کی جمعیت علماء اسلام ہے, اس کے خلاف کوئی نہیں کہتا ان کے اوپر آپ پابندی لگائیں, ان کے خلاف ایکشن کریں یا ان کے خلاف کوئی جو ہے نا ہونا چاہیے کوئی ایکشن ہونا چاہیے. سب لوگ جو ہیں جن کی تنظیموں پہ اعتراض ہے, خاص طور پہ جو وزیر داخلہ صاحب جن لوگوں سے ملے ہیں لدھیانوی صاحب اور دوسرے لوگوں سے, ان کے بارے میں جو مخالف فرقے کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگ مارے ہیں اور ان کے تنظیمیں جو ہیں مسلح ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ پرتشدد کاروائیوں کے لیے لوگوں کو اکساتی ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بحث اٹھی ہے وزیر داخلہ کو, بجائے اس کے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ خالی جو انسان جو ہے نا وہ اپنی غلطی سے نہیں تباہ ہوتا, غلطی سے اسرار سے تباہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ اصرار کرے, تو ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے زاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں آرمی کی لیڈرشپ کا ریفرنس دے کے کہ ان کے اجلاس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ ابھی بھلے نیا بنا ہے لیکن کئی چیزوں کو وہ ٹیکل نہیں کر پا رہا اور دوبارہ انتہا پسندی یا فرقہ واریت جو ہے وہ جنم لے رہی ہے, کیا تبدیلیاں اس میں لانے کی یا کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو انٹرنل جو ملیٹنسی ہے, اندرونی جو عسکریت پسندی ہے, اس کے خاتمے کے لیے؟
دیکھیے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا. پچھلے دو سال سے اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں یا دہشت گرد تنظیمیں ان کی نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت کمر توڑ دی گئی ہے. سینکڑوں مدارس کی اور مساجد کے میں سے لوگ ایسے ہیں جن کو پولیس نے گرفتار کیا, ان کو غلط مس یوز لاؤڈ اسپیکر کے مس یوز کرنے پہ ان کو سزائیں سنائی گئی, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کے خلاف کاروائی کی گئی, ان کو تمبی کی گئی. لیکن جو اصل کام تھا, جو اس کے بعد کرنے کا کام تھا, جس کو ہم کہتے ہیں نا فکری بات پہ آپ کو کرنا تھا, نظریاتی طور پہ ان کو شکست دینی تھی, اس کو نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنا تھا, وہ ہماری حکومت نہیں کر سکی. ڈائریکٹ نیشنل ایکشن پروگرام میں فوج نے نہیں کرنا تھا, نہ یہ اس کا کام تھا. یہ کام تھا وزارت اطلاعات کا اور دوسری حکومت کے ادارے کی, میڈیا کا, ان لوگوں کا. اس میں ہم لاجلی ناکام رہی, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری جو مساجد ہیں, مدارس ہیں یا جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں ان کی خیالات میں اور ان کی فکر میں
جی. ارشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی آواز آنا بند ہو گئی ہے. زاہد صاحب آپ رسپونڈ کیجئے گا, کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اور ایسے قوانین جس کا اطلاق تمام سیگمنٹس کے اوپر, تمام جو جزیات ہیں معاشرے کی اس کے اوپر برابر ہو؟
دیکھیے بالکل جو نورانی صاحب نے بات کی میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. قانون آپ کے ہر شہری کے لیے برابر ہوتا ہے, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کا قانون ایسا ہونا چاہیے اس کے ہر شہری کو ایکول رائٹ سے وہ ٹریٹ کرے. اور آپ یہاں دیکھیں 2 سال ملٹری کورٹ کے لیے گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا تھا, اس کے بعد اس کا ٹینیور ختم ہو گیا. آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس کو آپ ریپیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر ساتھ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ, وہ ایکسپائر ہو گیا, وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکا. تو ایک جو لیگل 2 سال کا عرصہ ملا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, حکومت پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ 2 سال میں ایک بہترین لیجسلیشن لے کے آتی تاکہ پاکستان کا جو سویلین جسٹس سسٹم ہے ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے اور کرمینل کیسز کو, وہ بہتر ہو سکتا. اس پہ ملٹری کورس ہم لائے, ایک ڈسٹرسٹ تھا سویلین سیٹ اپ پہ, وہ ختم ہو گئی. اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ایکسٹینڈ ہوگا کیونکہ اس سچویشن مختلف ہے, اس سے پہلے مختلف تھی جب نیشنل ایکشن پلان اناؤنس کیا گیا تھا آرمی پبلک اسکول کے بعد. تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کی سنجیدگی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیں جو چیزیں جو تنظیمیں کالا دم ہیں اسٹیٹ اس کے ساتھ, اسٹیٹ ایکچولی ٹیررسٹ کو تو مار رہی ہے لیکن ٹیررزم دہشت گردوں کو مار رہی ہے, دہشت گردی کو ڈیل نہیں کر رہی.
صحیح.
اس کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن ہم نے نہیں دیکھی.
ٹھیک ہے, لیکن ہم تو اس پہ بڑا خوش ہوئے تھے جب ہمیں نیشنل ایکشن پلان دیا گیا تھا. لیکن جب ہمیں نیشنل ایکشن پلان دیا گیا تھا تو اس بات پہ بڑی خوشی تھی اور حکومت کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم صرف دہشت گردوں کے پیچھے نہیں ہیں, دہشت گردی کے پیچھے جا رہی ہیں اور جو اس کی جڑیں ہیں جہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو ڈیل کریں. ارشاد صاحب آپ اس اینگل کو رسپونڈ کیجیے گا اور وائنڈ اپ کیجیے گا کیونکہ آپ کی بات ہو رہی تھی جب ہمارا رابطہ منقطع ہوا.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو نیشنل
ایکشن
پلان ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, یہ پچھلے 2 سال میں حکومت کیا میں کوئی خاص کارکردگی نظر نہیں آتی, خاص طور سے وزیر داخلہ صاحب, انہوں نے جتنے بھی آپ دیکھے ہیں آپ دیکھیں اس میں ہمیں بہت نظر آتا ہے, بہت کمزوری نظر آتی ہے. اور جیسے پہلے صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا غلط میں جو ہیں بہت سارے الزامات ہیں, عالمی برادری جن کے بہت سارے تنازعات ہیں,
ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ کے پہنچ پا رہی ہے ہم تک, ہم زیادہ کلیئرٹی سے نہیں سن پا رہے, اسپیشلی وہ نمبر جو 0300 سے شروع ہوتے ہیں ان کی بات. زاہد صاحب ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں, اس سیگمنٹ میں تو آپ کے کمنٹس آگے لیکن میں ہمارے آج وہ موضوعات کا حصہ نہیں تھا, کل ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی. آپ مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں اپنے چینلز کے لیے بھی, اپنی میڈیا آرگنائزیشن کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں لائیو فرام کورٹ روم نمبر 2 جہاں پہ پاناما لیکس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج کی خاص طور پہ یا پچھلے جو خاص طور پہ جو نیا دوبارہ سے جب یہ اس کی سماعت کا آغاز ہوا ہے اب تک کی سمری کیا ہے, کیونکہ ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ ریمارکس میں تو ٹلٹ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف ہو سکتا ہے لیکن نیچرلی ایک ڈیسیژن آنا ہے. آپ کسی ڈیسیژن کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے کورٹ روم کے اندر اور اس کے وہاں پہ آنے والے ریمارکس کی بنیاد پہ کیا رائے بن رہی ہے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اسد کے جو ریمارکس آتے ہیں ججز کے, وہ پولیٹیکل پارٹی کورٹ روم میں ان کے لیڈرز بیٹھ کے, اب میں گزشتہ 7 جو ہیئرنگ ہوئی ہیں عمران خان پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, پھر پی ایم ایل این کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے مقصد کے لیے جو ججز کی آبزرویشنز آتی ہیں وہ باہر جا کے بات کرتے ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے شاید میں وہاں بیٹھا تھا یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں.
صحیح.
آپ کے میں لسنرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت کنفیوز کر دیا اس کو سیاسی طور پر, وہ آ کے ایک سیاسی کھیل کھیلتے ہیں, مختلف بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ جو اب تک 38 گھنٹے کے قریب پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے ہیں, اس نے کوئی سائٹ نہیں کیا جج میں اتنے خاص, جو امید کی جا رہی تھی کہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے اور سالڈ لیگل آرگومنٹ دیں گے جو قانونی اس پر فوکس رکھیں گے نقطوں پر, لیکن انہوں نے اتنا وہ فوکس نہیں رکھا, زیادہ تر ایک سیاسی پتہ چلتا ہے, ایک سیاسی کھیل سا ہے. لیکن جب اب دو دن سے جو ریسپونڈنٹ نمبر ون ہے, وزیراعظم پاکستان کے وکیل ہیں, اس نے ایک ہی نقطے پر فوکس رکھا ہے, وہ اب تک کی آبزرویشن سے جو مجھے فیل ہوتا ہے, میری آبزرویشن ہیں اور ہر آئے دن یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں جب تک ایک کیس کسی امپورٹنٹ اسٹیج پہ نہیں پہنچتا, کہ اب پرائم منسٹر نے جو پارلیمنٹ میں اور قوم سے خطاب میں تقریر کی تھی اس میں کنٹرڈکشن ہیں, وہ اس نااہل ہو سکتے ہیں, اس پر آرٹیکل 62 جو پاکستان کے آئین کا ہے اس پر وہ فوکس رکھ رہے ہیں, اور اس نے ایک بڑی شاندار کل پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسا ہیں پینما لیکس کیس کا جو بینچ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس نے 2014 میں ایک ایسا آرڈر لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس وقت اسحاق خان خاکوانی نے پرائم منسٹر کے خلاف ہی اس کی نااہلی کا کیس کیا تھا, اسی کیس کے آرڈر میں کہ جو آرٹیکل 62 ہے وہ کوئی پیغمبر سے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے اعلیٰ ہو تب جا کے ہی پاکستان کی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے, اتنا ویگ ہے یہ آرٹیکل, اس کی تعریف ایسے ہی ہے, یہ خوفناک اس کی تعریف ہے, تو وہی وہ جج ہیں, اس کے سامنے ہی یہ انہوں نے نقطہ رکھا ہے کہ آرٹیکل 62 کے تحت آپ پہلے فیصلہ دینے سے پہلے یا ایک پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نائل کرنے سے پہلے اپنا وہی آرڈر اور اس کے علاوہ ٹرائبونل کے اور دوسری کورٹس کے آرڈر کو ضرور پڑھ لیجیے گا کہ یہ کتنا خوفناک آرٹیکل ہے, اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک فوکس پوائنٹ تھا, لیکن وہ بڑے ویل آرٹیکولیٹڈ آرگومنٹ کر رہے ہیں, 21 کے قریب انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں, سائٹس کیے ہیں, ڈفرینٹ ججمنٹ, تو یہ لگتا ایسے ہے, مجھے اس سٹیج پہ لگتا ہے کہ شاید برڈن آف پروف اور پرائم منسٹر کے وکیل جو ہیں ان کے بچوں پر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ پی ایم بچ جائے اور پھر برڈن آف پروف ادھر چلا جائے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 پریئرز کی ہیں پیٹیشنرز نے اپنی درخواستوں میں, جس میں 6 جنرل پریئرز ہیں, جس میں منی لانڈرنگ ہے, پھر پراپرٹی ہے بے نامی, اس کے علاوہ پاناما لیکس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں کہ آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں, کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما میں یا وہ 6 پریئرز ہیں وہ جنرلز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے نام پینما پیپرز میں ہیں, پرائم منسٹر کا نام موجود نہیں ہے.
تو ابھی اس پہ فوکس ہے, یعنی ان کی بھی, ان کا ڈیفنس بھی سب سے زیادہ اسی پہ کوشش کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام براہ راست نہ آئے, اور بچوں پہ اگر برڈن پروف ڈالا جائے تو اسی ریفرنس میں پھر اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ تعین ہو سکے گا. زاہد گشکوری, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ارشاد محمود صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ گلرخ, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر گاہے گاہے آپ سنتے ہیں اخبارات میں یہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں میڈیا کے اندر کہ تیزاب پھینکنے کے واقعات خاص طور پہ خواتین کے اوپر, اور یہ کیسز زیادہ تر ایسے واقعات ہمیں تب اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون نے رشتے سے انکار کر دیا یا گھریلو ناچاکیاں, تو اس پہ بہت بڑے ظلم کی یہ ایک شکل ہے جو اکثر رپورٹ ہوتی رہتی ہے. اب پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں تیزاب پھینکنے والوں کے خلاف آلریڈی قانون سازی ہو چکی ہے, لیکن اس میں مزید سزائیں تجویز کی گئی ہیں تاکہ اس جو علت ہے یا اس جو خامی ہے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر جو رجحان ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جا سکے. ایک رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پینل کے ساتھ ان کی رائے لیں گے, ان کا انالیسز لیں گے آج کی اس ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو یہ رپورٹ اسلام آباد سے حسن جلیل کی.
پاکستان میں خواتین اور معاشرے کے کمزور طبقات کے خلاف تشدد کے واقعات آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کی سب سے بیانک اور خطرناک شکل وہ جسمانی تشدد ہے جس میں تیزاب استعمال کیا جاتا ہے. تیزاب حملوں کا نشانہ بننے والوں میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں, لیکن ان میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے جو زندگی بھر کے لیے نہ صرف معذور ہو جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تیزاب اور آگ سے جلائے جانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی پارلیمان نے 2011 میں ایک قانون پاس کیا تھا جس میں ایسے واقعات کا ارتکاب کرنے والے افراد کے لیے 14 سال قید کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی مقرر کی تھی. تاہم اس قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک ذیلی کمیٹی نے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی ہے جس میں اب تیزاب حملوں میں ملوث افراد کے لیے عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے, اور اس قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے ایک نگرانی بورڈ تشکیل دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے. بل میں سفارش کی گئی ہے کہ تیزاب اور آگ سے جلنے والوں کو طبی امداد فراہم کرنا اور ان کی بحالی کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی. اگرچہ حالیہ سالوں میں پاکستان کی پارلیمان نے خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے کئی قوانین منظور کیے ہیں جنہیں حقوق نسواں کی تنظیموں کی طرف سے سراہا گیا ہے, تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان قوانین کے مؤثر نفاذ کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. حقوق نسواں کی سرگرم کارکن مہناز رفیع نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے قوانین کی موجودگی کے باوجود ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں, اور ان کے بقول تیزاب کی خرید و فروخت کے عمل کی بھی مؤثر نگرانی کی ضرورت ہے تاکہ یہ آسانی سے دستیاب نہ ہو سکے.
جتنے سخت قوانین بنے وہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ترامیم ہوتی رہتی ہیں, کچھ کمی رہ جاتی ہے کسی قانون میں تو اس کو درست کر لیا جائے تو اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس خالی قوانین کے بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ معاشرے کے اندر یہ چیز نہ آئے کہ عورت پر ظلم کرنا غلط بات ہے.
پاکستان میں تیزاب کے حملوں کا نشانہ بننے والوں کے تحفظ اور بحالی کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ایسٹ سروائیورز فاؤنڈیشن کے مطابق 2015 میں رپورٹ ہونے والی تیزاب حملوں کی تعداد 69 تھی, جبکہ 2014 میں یہ تعداد لگ بھگ 150 تھی. تاہم ان میں زیادہ تعداد خواتین کی بتائی گئی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی محمد جلیل کی آپ نے رپورٹ سنی, انالیسز ہم لیں گے, تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے انیس ہارون صاحبہ, چیئر پرسن رہی ہیں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن رائٹس کی, اور سارا حسام ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر فاؤنڈر ساؤتھ ایشیا ویمن امپاورمنٹ سیو آرگنائزیشن کی. دونوں ہماری مہمان خواتین کا بہت شکریہ. انیس ہارون صاحبہ, یہ رپورٹ بھی آپ نے سنی ہے. جی سارا, آپ ہمیں بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے, کیا کتنا آپ کے خیال میں یہ مؤثر تبدیلیاں کی گئی ہیں, ترمیم کی گئی ہے, اور کیا واقعتاً اب اس سے اس قانون کا آلریڈی تو وہ موجود تھا لیکن اب اس کا نفاذ جو ہے اس کو نافذ کیا جانا مؤثر ہو سکے گا, اور جو اس طرح کے جرائم کمٹ کرتے ہیں جن سے سرزد ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی کیونکہ عمر قید کی سزا تجویز ہوئی, اور اگر سینٹ اس کو منظور کرتا ہے تو نیچرلی یہ قانون کا حصہ ہوگا.
نہیں, جہاں تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر ہم فیکٹس پہ جائیں تو تقریباً پچھلے 3 سال میں یہ کافی کنٹرول ہوا ہے, اور میرے خیال سے نیشنل اسمبلی کو اس کو ضرور یہ بل پاس کرنا چاہیے, اس میں اور بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے تو ہم جتنی سخت سے سخت سزا رکھیں وہ بھی کم ہے. عمر قید بہت اچھی آپشن ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایسے آپ اس کو اتنا ایزیلی اویلیبل نہ ہونے دیں, کیونکہ اتنی ایزیلی اویلیبل یہ جو ہے ہمارا مٹی کا تیل جون سا ہے, پیٹرول جون سا ہے, ان کو بالکل اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ قسم کا قانون ہونا چاہیے کہ اوپن آپ ان کو سیل نہ کریں, بوٹلز میں سیل نہ کریں. ایسڈ بالکل ایکسس میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جہاں تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہوا ہے یہ, اور ان کی جتنی بھی حوصلہ شکنی کی جائے گی وہ ہم سب کے لیے ہی بہتر ہے, کیونکہ اور بیچ میں ہم لوگوں کو بھی بیچ میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, لوکل کمیونٹیز کو بھی آگے آنا پڑے گا. دے ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اٹ ایز ویل. جتنا ہم اس کو ڈسکریج کریں گے اتنا ہی ہماری بہو بیٹیوں, ہماری ہی بچیوں کے لیے وہ زیادہ ایزی ہے. اور صرف بچیاں ہی نہیں, اس کے لڑکے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے. جہاں پہ یہ وہی جو آنر کلنگ وغیرہ جس طرح کر لیتے ہیں یہ لوگ, کسی بچی نے اگر رکشے سے انکار کر دیا اس کے اوپر ایسڈ پھینک دیں گے, اگر وہ کہیں پہ نہیں آگے اسٹیپ کر پا رہی, اگر کسی کے ساتھ ہی کمٹمنٹ وغیرہ ہے اور اس کو نہیں فلفل کر پا رہی, تو بہت ایزی وے ہوتا ہے, یا آپ اس کو جلا دیتے ہیں, یا آپ اس کی آنر کلنگ کر دیتے ہیں, یا آپ اس پہ ایسڈ پھینک دیتے ہیں. تو آئی ایم ریلی ویری ہیپی کہ اتنے اسٹرکٹ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں, الحمد للہ جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور آگے اور بھی ہوگا. یہ
اچھا سارا یہ بتائیے گا کہ آپ اس میں ظاہر آواز اٹھانا پڑتی ہے برائیوں کے خاتمے کے لیے, شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے, ان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں, جیسے خاص طور پہ یہ جو ایسڈ اٹیکس ہیں, اس میں دا ون اینڈ اونلی جو نام سامنے آتا ہے جس میں بہت مؤثر آواز اٹھائی ڈاکومنٹریز کی صورت میں, شرمین عبید چنائے کا, پھر ان کی ڈاکومنٹریز کو ایون پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ان کی رونمائی ہوئی, کتنا آپ ایٹریبیوٹ کریں گی یا کتنا آپ اس کا کریڈٹ دیں گی شرمین عبید کو جنہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی؟
I really salute her efforts. Honestly, I really respect her a lot. Ki being a female, kyunki hum logon ko pata hai hum log jo social welfare yahan pe kar rahe hain, khawateen log ke liye bhi kaam kar rahe hain, is tarah ke cases hum log dekh rahe hain. Kai points aise aate hain ki hum log bhi thoda sa apna confidence lose kar jate hain. And I'm really impressed ki she went out of the way bringing this topic out.
See.
And she worked so hard for it. اور اس نے ایکچولی جو وکٹمز ہے ان کے اوپر اسٹوری بنائی, اور بہت ہمت کا کام ہوتا ہے یہ, اینڈ بینگ اے فیمیل شی ڈیڈ اٹ, تو اٹس ریلی امپریسو. آپ اتنے آرام سے یہ نہیں کر سکتے. جتنی ہم لوگوں کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے ہرڈلز اور یہ تھریٹس وغیرہ فیس کرنی پڑتی ہیں, آئی ایم شیور ان کو بھی ساتھ یہ بہت کچھ ہوا ہوگا, بٹ وی ریلی نیڈ ٹو آئی مین سلوٹ ہر کہ اس نے اتنی ہرڈلز کے باوجود انہوں نے یہ ساری شی میڈ اٹ پاسبل. اینڈ اس کی بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن, میں کہتی ہوں اگر 50 نہیں تو کم از کم ہمیں ان کو 60-70% اس کا جو ہے سہرا ان کے سر جاتا ہے that she brought this topic up, اور انہوں نے اتنی ہائپ دی. اور اس کے بعد
اور اس کے علاوہ پھر پارلیمنٹ کے اندر خواتین ہیں جنہوں نے اس کی لیجسلیشن میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا, اطراف کی جو سیاسی جماعتیں ہر طرف سے اس میں بڑی پارٹیسپیشن رہی. بہت شکریہ آپ کا سارا احسام, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. انیس ہارون صاحبہ باوجود ہمیں جوائن نہیں کر سکیں, ایک بریک لیتے ہیں سامین, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ بات کریں گے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے ساتھ ساتھ ہر دم رواں ہے زندگی کو اس کے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے, جس کا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور اس کا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. اور انہی فیس بک پیجز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں کا تصویری تعارف بھی. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے, پیشکش یاسمین جمیل.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلروخ. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ٹرمپ ٹرانزیشن کے اوپر, اور خاص طور پہ ہم جائزہ لیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور روس کے درمیان تعلقات کیسے رہیں گے. صدر باراک اوباما اور ان کی انتظامیہ کے خاص طور پہ جو آخری دن ہے وہ کئی ایشوز کے اوپر, خواہ وہ ہیکنگ کا معاملہ ہو, وہ شام کے اندر روس کا انفلوئنس ہو, اور ان ایشوز کے اوپر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کوئی زیادہ آئیڈیل نہیں رہے ہیں. یہاں تک کہ آخری دنوں میں صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے ان پہ پابندیاں بھی عائد کیں, لیکن عین اس وقت جب پابندیاں عائد کی گئیں رپورٹس یہ مل رہی ہیں کہ ٹرمپ کی قومی سلامتی کے جو نامزد ایک اہلکار ہیں یا عہدیدار ہیں, ان کا روسی سفیر کے ساتھ بدستور یا مسلسل رابطہ بھی رہا ہے. یہ میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ, جن کے اوپر بھلے یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ وہ روس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اور ان حالات میں جب روس امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ روس کے ساتھ یہ صدر اگر دمیتری میدویدیف ان کی ولادیمیر پوٹن اگر وہ ان کی عزت کرتے ہیں یا ریسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو کوئی بوجھ خیال نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ ایک بہتر چیز ہے. اور بہت سارے انالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ روس کی مدد ضرور چاہتے ہیں. جب ان کی جو ایک میجر کمٹمنٹ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, جب وہ داعش کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں, اور داعش جس کا انفلوئنس شام اور عراق کے اندر ہے, تو وہ روس کو ایک اہم پارٹنر کے طور پہ دیکھتے ہیں. کیا روس واقعتاً اس ایشو پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور اگر ہے تو جواب میں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ انالیسز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے کامران بخاری صاحب, سینئر فیلو وتھ سینٹر فار گلوبل پالیسی, اور فیلو ہیں پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی. اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماہرہ رحمان, فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کونسل آف پاکستانی ریلیشنز کی, اور انڈیپینڈنٹ انالسٹ کے طور پہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران بخاری صاحب, ٹرمپ ٹرانزیشن, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور روس, دونوں ملکوں کے درمیان کیا آپ تعلقات کی سمت دیکھتے ہیں جب نئی انتظامیہ اب سے آلموسٹ ایک ہفتے کے بعد اپنی پوزیشن میں ہوگی؟
اسد, جو فرق ہے اوباما انتظامیہ کے تعلقات کا روس کے ساتھ اور جو آنے والی انتظامیہ ہے ٹرمپ کی, وہ بیسکلی جو ہے زیادہ تر میں سمجھتا ہوں ایٹموسفیرکس کا ہے. کیونکہ اگر یاد رہے کہ سیریا کو لے کر تو اوباما انتظامیہ نے روس کو خاص مخالفت نہیں کی تھی, کیونکہ جو روس کے اور امریکہ کے مفادات تھے وہ کنورج کرتے تھے کہ اسد حکومت کا تختہ نہیں الٹنا چاہیے. فرق یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اسد حکومت کی اس طریقے سے کھل کر امداد نہیں کر سکتا تھا جس طریقے سے روس نے کی, اور یہ جو کچھ روس نے کیا امریکہ کے مفاد میں تھا, اسی وجہ سے امریکہ نے کوئی مداخلت نہیں کی. اب جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ سامنے آ رہے ہیں تو وہ اس ایشو کو ایک قدم آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں روس آلریڈی انوالوڈ ہے سیریا کے اندر, اور امریکہ انوالو نہیں ہونا چاہتا کسی بڑے پیمانے پر, لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ کہ بھئی ہم آئیسس کا داعش کا کلا کما کریں گے. اب داعش کا کلا کما کرنے کے لیے روس کی امداد وہ چاہتے ہیں. اگر اس کے بدلے میں روس جو ہے ان سے کچھ مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو ہے لین دین ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے.
کیا مانگ سکتا ہے روس, کیا مانگنا چاہے گا, کیا مانگ سکتا ہے؟
ایک تو سینکشن کی جو ہے ریورسل, کیونکہ روس کو اس وقت جو ہے مالی مشکلات کا سامنا ہے. سینکشن کا ریورسل اگر ہو جائے تو وہ روس کے لیے قدرے بہتر ہوگا. پھر یہ ہے کہ یوکرین میں جو ہے روس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو پرو ویسٹرن گورنمنٹ کیئیو میں بیٹھی ہے تو اس کو رول بیک کیا جائے, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس کے اوپر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بھی روس کے فائدے میں ہے. تو روس کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ آپ ہمارے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھیں.
صحیح. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یورپ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اس کے فورن پالیسی ایجنڈا ہو, انگیجمنٹ ہو دنیا کے ساتھ, اس میں وہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, نظر آتے ہیں ایٹ لیسٹ. لیکن یہ کریمیا کا معاملہ ہو یا اس ریجن کے اندر جو ایشوز تھے, سو یورپ کے بہت سارے ممالک کنسرنز ضرور انہوں نے اپنے ایکسپریس کیے تھے کہ ان کے بہت سارے معاشی جو مفادات ہیں وہ روس کے ساتھ وابستہ ہیں. اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ یہاں پہ آ رہی ہے, اور جو کہ ٹرمپ بہت سارے یورپی ملکوں کے لیے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں, تو انہوں نے بھی تھوڑی ریزنٹمنٹ شو کی تھی. اب یورپ کا ٹلٹ کدھر ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ بھی کیا روس کی طرف زیادہ جائیں گے یا امریکہ اسی کہنا چاہیے کہ طاقت کے ساتھ یا اسی انگیجمنٹ کے ساتھ روس کو یورپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے جب بات ہو روس کی یا روسی انفلوئنس کی مختلف جگہوں پہ؟
یورپ جو ہے وہ ایز اے سنگولر یونٹ جو ہے وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ بات جو ہے بریکسٹ میں کے بعد تو کھل کر سامنے آ چکی ہے, لیکن بڑے زمانے سے جو ہے یورپ وہ انتشار کا شکار تھا اور یورپین یونین جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن موڈ میں تھا. اب جو ہے اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم کسی چھوٹے ملک جو ہے کنسنسس کی بات کر سکتے ہیں جو کچھ ملکوں کے درمیان ہوگا, لیکن بحیثیت مجموعی طور پہ یورپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کی مثال جہاں تک روس کا تعلق ہے تو اٹلی جو ہے وہ بڑے زمانے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی روس کے ساتھ ہمیں اس قدر جو ہے وہ ہارڈ لائن اپروچ نہیں رکھنی چاہیے. جرمنی کو جو ہے بیلنس کرنا پڑتا ہے روس اور امریکہ کے درمیان. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس یورپی ممالک کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف جو ہے جہاں تک اگر کوئی کچھ یورپین ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں روس یعنی وہ نالا ہیں آنے والی نئی انتظامیہ کے ساتھ کہ بھائی دیکھیں ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں روس کے ساتھ اور روس ہمارے لیے خطرہ ہے, تو یہ اس کا تعلق نیٹو کے ساتھ بھی جاتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہہ چکے ہیں کہ نیٹو میں امریکہ کو ہیوی لفٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یورپین ممالک جو ہیں وہ اپنا جو ان پٹ ہے نیٹو کے اندر اس کو بڑھائیں تاکہ جو ہے کوئی پیرٹی ہو یا کم از کم جو ہے امریکہ کے اوپر اتنا بوجھ نہ ہو کہ ہم نیٹو کو سنبھال رہے ہیں. تو وہ بھی چیز جو ہے باعث تشویش ہے یورپ کے لیے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے یورپین ممالک کے لیے کہ ان کی سیکیورٹی پھر کمزور پڑتی ہے. تو یہ صرف روس کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, یہ امریکہ کے ساتھ جو یورپین ممالک کے تعلقات ہیں وہ بھی ری ڈیفائن ہو رہے ہیں.
جی ماہر رحمان صاحب, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ آپ نے وال اسٹریٹ جرنل کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو سنا ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سینکشنز جو ہیں جو لگائی گئیں روس کے اوپر حالیہ اوباما انتظامیہ کی طرف سے, وہ اس کو مینٹین رکھیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جلد اٹھا لی جائیں. کامران بخاری کہتے ہیں کہ روس کا یہی مدعا ہوگا اگر وہ امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ یا کولیبریٹ کرتا ہے داعش کے معاملے پہ. آپ تعلقات کی کیا ڈائریکشن دیکھتی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان نئی انتظامیہ کے دور میں؟
شیور, سب سے پہلے تو دیکھیں ابھی ریسنٹلی دو دن پہلے کی بات ہے, وک ٹیلرسن کی جو کنفرمیشن ہیئرنگ تھی اگر آپ اس کے اوپر تجزیہ کریں اس سے پہلے کہ یو نو بفور ہی کیم ایز آئی تھنک یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ہی واز گوئنگ ٹو بی نامینیٹڈ فار سیکرٹری آف اسٹیٹ, تو پرسنلی آئی فیلٹ کہ یو نو دس از سمبڈی ہو لیکس دا ٹپیکل کیریئر ڈپلومیٹک ایکسپیرینس پلس جو ان کی جو ایسوسیشن اور کلوز ٹائز رہے ہیں رشیا کے ساتھ. لیکن آفٹر ہیئرنگ دس کنفرمیشن تین چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ انہوں نے ریٹریٹ کیا جو امیرکن مورل ویلیوز ہیں جو امیرکن اسٹینڈ کرتا ہے. انہوں نے ایک چیز کلیئرلی کہی اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ اٹ, وی آر دا اونلی گلوبل سپر پاور وتھ مینز اینڈ مورل کمپاس فار شیپنگ دا ورلڈ فار گڈ. سو امیرکا اسٹل اسٹینڈ فار دیٹ. پھر انہوں نے کلیئرلی اس چیز کو بہت ہی کلیئر آئی ویو تھا ان کا کہ امیرکن ایڈورسریز وہ چائنا ہو یا رشیا ہو, ہی کنفرم دیٹ وی ہیو ٹو ڈیفینڈ امیرکن انٹرسٹ اینڈ ہی کلیئرلی ڈکلیئرڈ, انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا کہ رشیا از این انفرینڈلی ایڈورسری اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ وتھ بیسڈ آن آر پرنسپلز امیرکن پرنسپلز. تھرڈلی انہوں نے ایک چیز بہت ہی کیم آؤٹ وتھ اے ویری پریگمیٹک اینڈ لاجیکل اینڈ کلیئر ویو آن تھنگس. انہوں نے کہا کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی مسٹ سی دا ورلڈ وتھ کلیئر پرائیورٹیز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاور جو ہے وی اسٹل ہیو دا کنسیڈربل پاور اینڈ وی ہیو ٹو بلڈ اے پاتھ وے ٹو نیو تھنگز اینڈ ہی واز ویری کلیئر آن دیز تھنگز. تو گیون ابھی جو ہے نا یہ بہت پری میچور ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیفائن کر دیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن میں کیا ہوگا. آئی تھنک ٹیلرسن کی جو کنفرمیشن ہیئرنگ تھی اٹ بیکیم ویری کلیئر کہ ہی ہولڈ ٹو امیرکن ویلیوز اینڈ لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ ابھی ان دی کمنگ ویک ہوتا کیا ہے.
جیسے کامران نے بھی کہا, تجزیہ یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ ریلائی کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں جب انہیں داعش سے ڈیل کرنا ہوگا یا داعش کو ختم کرنا ہوگا کرنا ہے, جس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا اپنی کیمپین میں, بڑا اگریسو ان کی کیمپین تھی. سو کیا واقعتاً روس اس میں کوئی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور وہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ امریکہ کی مدد کر سکتا ہے؟ ماہرہ, روس ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا واقعتاً امریکہ کی مدد کر سکتا ہے یا کرنا چاہے گا جب بات ہو داعش یا اسلامک اسٹیٹ کو ختم کرنے کی؟
ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اور یو نو آپ یہ سمجھنا ہوگا کہ ہی واز ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, جو میجورٹی نے ان کو ووٹ کیا تھا. ایز سمبڈی ہو از ان فیور آف امیریکن ویلیوز, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کے اوپر آگے ہی وڈ ہیو اے ویری فارورڈ ریچنگ اپروچ ٹو دس.
لیکن کامران صاحب یہ بتائیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ویسے مشکلات کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ انٹرنلی بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بھی کافی ہے, جو روس کے لیے تھوڑا بہت سافٹ کارنر جو ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کے بیانات سے, تو اس پہ دباؤ بھی کافی ہے. اور حالیہ جو رپورٹس ہیں جن کو متنازع رپورٹس ہیں, بہت سارے اداروں نے شائع بھی نہیں کیے ہیں, جس میں وہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شاید کوئی پرسنل فوٹیج یا کچھ ایسے ایویڈنسز ان کے پاس روس کے پاس ہو سکتے ہیں جس پہ کمپرومائز ہو سکتی ہے سچویشن یا امریکہ کے انٹرسٹ. سو اس ریفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ بھی تو ہوگا روس کے ساتھ ڈیل کرنے میں.
جی بالکل ہے, اس میں چونکہ جو ریٹرک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کیئرفلی جو ہے ریڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ریٹرک جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ریالٹی اور جو ایکچوئل بیہیویئر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو لیکن ریٹرک اگر آپ اپنی وہ اس کو میجرڈ نہیں رکھیں گے تو تب تک آپ دوسری سائڈ کو, اپنے مخالفین کو, میں اس وقت امریکہ کے اندر جو مخالفین ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. وہ آپ کی کسی بات کو لے کر آپ کو کمزور کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بات کو, اب یہ دیکھیں یہ جو جتنے لیکس آ رہے ہیں پریس کے اندر, یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے اچانک آنا شروع ہو گئے. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہیں, کیونکہ جو آؤٹ گوئنگ اوباما انتظامیہ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خاصی ایٹ لیسٹ خوف زدہ ہے کہ بھائی جو ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مختلف فیلنگز ہیں, جو مختلف ان کے تعلقات ہیں, ان کو لے کر جو ہے ایک پرسپشن شیپنگ کی گیم کر رہے ہیں. اور جو پرسپشن شیپنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک میسج پہنچایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھیں جو ہے اگر آپ کوئی زیادہ ریڈیکل کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے خلاف, ہمارے پاس بھی آپ کے خلاف مواد ہے جو کہ ہم آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں وقت پڑنے پر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہے.
کامران بخاری, سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم, جارج واشنگٹن یونیورسٹی, آپ کا بہت شکریہ. ماہرہ رحمان, فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کونسل فار پاکستان ریلیشنز, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی کرکٹ, پاکستان کے اندر کرکٹ کے مستقبل اور خاص طور پہ انٹرنیشنل کرکٹ کے مستقبل کے اوپر, اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ ایشوز کیا ہیں. ہمارے ساتھ لیجنڈری پاکستان کے فارمر کیپٹن عامر سہیل, لیجنڈری اوپنر, اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا ہم انالیسز لیں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. یہ پروگرام آپ براہ راست سن رہے ہیں, پروڈیوسر ہیں گل رخ, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عامر سہیل صاحب, پاکستان کے سابق ٹیسٹ اوپنر, سابق کپتان, اور پاکستان کی کرکٹ جن مشکلات سے دو چار ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم جن مشکلات سے دو چار ہے, اس پہ ان کا ہم انالیسز لیں گے. عامر سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. جی پہلا سمپل اور ڈائریکٹ کوسچن, پاکستان کی جو موجودہ کرکٹ ٹیم ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, مسلسل شکستوں کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا.
پاکستان کرکٹ کا مسئلہ جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو ہماری جو اتھارٹیز ہیں کرکٹ کی, وہ کرکٹ سے لٹریٹ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کہ کرکٹ کو کس طرح چلانا ہے اور کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اچھا یہ تو بہت بڑا مسئلہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرس ہیں وہ جو کنٹمپرری ڈیمانڈ ہیں کرکٹ کی اس کے مطابق یہ ویل اکوپڈ نہیں ہے, ایکچولی اکوپڈ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ کافی زیادہ اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ میں, وہ کہیں پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تین چار چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں پروفیشنل اسپورٹس مین, کہ آپ کی ٹیکنیک بہت اچھی ہونی چاہیے, فٹنس بہت اچھی ہونی چاہیے, مینٹل اسٹرینتھ ہونی چاہیے, یہ چیزیں کمبائن کر کے آپ کو کانفیڈینس دیتی ہیں. اس میں سے ایک بھی چیز لیک کر رہی ہو تو آپ کو وہ والا کانفیڈینس نہیں آتا ایکسل. تو آئی تھنک پاکستان کے اسپورٹس کا مسئلہ یہ ہے, صرف کرکٹ کا نہیں, کہ پراپرلی چیز رائی نہیں گئی. آپ کے اسپورٹس کے اوپر ایمفیسس نہیں ہے, پورے جو ملک کے درتا دھرتا ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہیں اسپورٹس ان کی پرائورٹی نہیں ہے. وہ آتے ہیں وہ اپنا ٹائم گزار کے نکل جاتے ہیں, کوئی وہ ڈفرنس کریٹ نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا جو سروس سیکٹر ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے اسپورٹس کے اوپر. آپ کی سروس سیکٹر کو چلانے میں اسپورٹس بہت بڑا کردار.
ایگزیکٹلی, اپنے پڑوسی ملک کی طرف دیکھا جا سکتا ہے, ان کی اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے سر کرکٹ,
کیونکہ ان کو ان کی پرائیورٹیز نہیں ہے, تو اس لیے یہ اس کے اوپر ایمفسائز نہیں کرتے.
صحیح عامر صاحب, آپ نے بالکل درست کہا کہ فٹنس ہے, مینٹل لیول, ایٹیٹیوڈ, یہ ساری چیزیں ہیں. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اور حالیہ اس کی جو پرفارمنسز ہیں اس کو دیکھیں اگر, تو لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی پلیئر ایکسٹراڈنری پرفارمنس دے جائے تو تبھی پاکستان کی ٹیم جیت سکتی ہے, ورنہ جو موجودہ پلیئر ہیں وہ اگر اپنی ایوریج کے مطابق اپنا بیسٹ بھی دیں تو پاکستانی ٹیم جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اور جو ماڈرن کرکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ فتح کے قریب بھی نہیں پہنچتی نظر آتی ہے.
بالکل, آپ دیکھیں کہ پاکستان, یو نو میرا خیال ہے کہ ونس ان اے بلو مون میں ہی جو ہے 300 کے قریب رن کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو بہت ہی ویک اپوزیشن کی ضرورت ہے. آپ یہ کنسسٹنٹلی نہیں کرتے, اور اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ دیکھیں جو اگر T20 یا ODI کا لے لیں, آج کل ٹیم میں 50 اوورز میں 350 سے زیادہ کا سوچ رہی ہوتی ہے اور کنسسٹنٹلی کرتے ہیں. آپ کی ٹیم جو ہے وہ 250 کی ٹیم نہیں ہے. جو آپ کا کوشچن ہے وہ بیسکلی اسی میں جواب ہے. ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اکوپڈ نہیں ہے جو انٹرنیشنل
ویلیو نہیں ہے. ایک ہتھیار یا ویپن تھا پاکستان کے پاس آپ کے دور میں, وسیم تھے, وقار تھے, کہ بالنگ میں اگر آپ نے 250, 230, 240 بھی کیا تو وہ اس پہ جیت سکتے تھے یا کم از کم اگلی ٹیم کو ٹف ٹائم دیتے تھے. آپ کی بالنگ میں کیا خامیاں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں ابھی ان پچھلی 2-3 سیریز کو اور جو موجودہ سیریز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں. آسٹریلیا میں 350 پلس تو کر لیا دو بار بیٹس مینوں نے پھر بھی, لیکن بالنگ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو رہی ہے.
دیکھیے, جو آپ نے وسیم وقار کا بھی نام لیا تو انہوں نے کبھی بھی سنڈے ٹیموں کے خلاف پرفارم نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صرف ریورس سوئنگ کے اوپر ریلائی کرتے تھے, اور جو بڑی ٹیمیں تھیں اور بڑے پلیئرز تھے انہوں نے بڑی جلدی جو ہے ریورس سوئنگ کو کھیلنا سیکھ کیا تھا, تو یہ بھی اسٹرگل کرتے تھے. ابھی بھی ہم لوگ اسی لیونگ ان دا پاسٹ کے ہم یہی بات کبھی بھی بالنگ کی آتی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریورس سوئنگ کرنا نہیں آتا. بھائی, آپ کو ریورس سوئنگ کرنا آ بھی جائے, اب لوگوں کو کھیلنا آ گیا, تو وی ہیو ٹو موو آن. ہمیں اب جو کرکٹ کے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, نیا بال کرنا سیکھنا ہے آپ کے بالرز کو, وہ سوئنگ کرنا ہے آپ کے بالرز کو, گیم سیم اراؤنڈ کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے. آپ کی یاسر شاہ جو لیگ اسپنر ہے, جن کے نام کے آگے لیگ اسپنر لگا لکھا ہوا ہے, وہ لیگ اسپن تو کر نہیں پاتے. آئی تھنک جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ مس ہیں پاکستان کرکٹ میں. جب تک وہ ہم ان کو ری ڈسکور نہیں کریں گے, ہم جو ہے وہ
عامر صاحب یہ بتائیے گا, میں بالکل اگر ڈائریکٹ پوچھوں کہ اگر آپ کو کرکٹ کے معاملات دے دیے جائیں تو فوری کیا تبدیلیاں لائیں گے, کیونکہ ہم یہ ڈیبیٹ بھی بڑی پرانی ہے کہ پورا ڈھانچہ تبدیل کریں ڈومیسٹک لیول کا پاکستان کے اندر. آپ مجھے معلوم ہے کہ مخالف اس کے ایڈوکیٹ ہیں کہ اسی سسٹم نے بڑے بڑے نام دیے اور بڑا بڑا ٹیلنٹ دیا ہے, اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں جاننا چاہوں گا کیا تبدیلیاں لائی جائیں جو پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کر سکیں اور اس کی رینکنگ کو بہتر کر سکیں.
سب سے جو امپورٹنٹ ہے, جو فور موسٹ جو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے جو آپ کی نرسریز ہیں, جو ریجنل کرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ کرکٹ ہے, آپ نے اس میں سے چھٹکارا دلوانا ہے وہ لوگوں سے جو صرف پیسہ بنانا ہے اور اپنا صرف نام بنانے کے لیے آئے ہیں, جو پیسے لے کے لڑکوں کو کھلاتے ہیں, جو ٹیلی فونس کے اوپر جو اپنی پی آر بنانے کے لیے لڑکوں کو کھلاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے. وہاں پہ آپ نے کرکٹ کا جو ہے پرانا سسٹم, میں یہ نہیں کہہ رہا نیا, جو ہمارے ملک میں کام کرتا رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, جب آپ ریجنل کرکٹ کی بات کرتے ہیں جس کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ اس کو چینج کرنا ہے, دیکھیں آپ کا جو کلب سسٹم ہے وہ باہر کے ملکوں میں علاقے کے اوپر ہے. یہاں پہ علاقوں میں ابھی تو گراؤنڈ نہیں ہے, اس کے بعد ایک ایک علاقے میں 10 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. سو وہ ایک فاسٹ فاسٹ آئیڈیا تھا. آئی تھنک بیسکلی آپ کو بیسک جس طرح چل رہی تھی آپ کی بڑی اچھی کرکٹ, آپ نے اسی طرف آنا ہے اور اس میں بہتری لے کے آنی ہے اور بہتر لوگ لے کے آنے ہیں, تاکہ وہ آ کے جو پروڈکٹ ہے اس کو بننے میں, جو پلیئر ہے اس کو بنانے میں مدد دیں.
صحیح عامر صاحب, ہم نے کئی دفعہ آپ کی گفتگو سنی ہے مختلف چینلز کے اوپر بھی. آپ کے صرف کرکٹنگ سکلز کی ہم تعریف نہیں کرنا چاہیں گے, بلکہ آپ تو جو مسلز کی موومنٹس ہیں اس تک آپ کی نظر ہوتی ہے کہ گڑبڑ کہاں پہ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی جب ہم انسٹیٹیوشنز کی بہتری کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں الٹیمیٹلی جانا پڑتا ہے انڈیویجولز اور پلیئرز کی طرف. مجھے یہ بتائیے کہ محمد عامر 5 سال کے بعد واپس آ گئے, سلمان بٹ اور آصف ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کچھ بہتر انجیکٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ اگر ٹیم میں واپس آئے, یا ان کو آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے, یہ تو اب ڈبیٹ ہی ختم ہو گیا, آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جب آپ نے محمد عامر کو کھلا دیا ہے اور آپ نے وہ جسٹس کیوم والے لوگوں کو آپ نے کرکٹ بورڈ کے فولڈ میں لے آیا ہے, تو اس کے بعد تو پھر زیرو ٹالرنس آن کرپشن جو ہے وہ تو آپ کا جو سلوگن تھا وہ تو بالکل نالیفائی ہو گیا. اب اگر آپ نے محمد عامر کو کھلایا تو میرا خیال ہے سلمان بٹ کو بھی کھلانا چاہیے, ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی وہی کیا جو محمد عامر نے کیا ہوا ہے. تو بیسکلی تو آپ نے سارے جو ہے وہ رول جو ہے وہ خود ہی بند کر دیے ہیں. اب اس کے اوپر تو ڈپینڈ ہونی نہیں چاہیے کہ ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. جہاں تک سلمان بٹ کی بات ہے وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ڈفرنس کریٹ کرے گا, کیونکہ ویری گڈ کرکٹر اور ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی دیا, لیکن آج بھی وہ ڈومیسٹک میں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور واٹ جو فاسٹ بالر ہیں آصف, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہم کہ کیا ان کا کم بیک ہونا چاہیے, بیکاز
ایج فیکٹر
ایج میں ہے اور جس طرح کی وہ بالنگ کر رہے ہیں آئی تھنک وہ صرف نئے بال کے بالر ہیں
جی.
اور اس کے بعد ٹیسٹ کرکٹ یا آپ نے ون ڈے کرکٹ کھیلی ہے تو اس میں آپ نے پرانا بال بھی کرنا ہوتا ہے. آئی تھنک محمد سلمان بٹ کین برنگ سم تھنگ آن دی ٹیبل.
صحیح. میری ساتھی مدیحہ انور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے, لیکن پہلے مختصر, پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کیا پراسپیکٹس دیکھتے ہیں؟ اس میں سیاسی حکومتوں کو زیادہ کام کرنا ہے یا کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سمت میں ہیں, صحیح ڈائریکشن میں
ہیں؟ دیکھیے, کلیکٹو ایفرٹ ہوگا, یہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بھی اپنا فورن آفس اسپیشلی جو ہے وہ پارٹ پلے کرے گا اس میں. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ انہوں نے کیا پارٹ کرنا ہے, یہ تو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا ان سے کنٹریبیوشن کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن بات سمپل سی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹو ایفرٹ. آپ کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی ہے, انہوں نے گراؤنڈ ورک لے کرنا ہے, اور جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر تھوڑی سی سپورٹ چاہیے تو دے ہیو ٹو آسک فار اٹ. آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی ان دی اینڈ ان اے نٹشیل کلیکٹو ایفرٹ.
مدیحہ, آپ عامر سہیل صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں؟
عامر صاحب, میں یہ سوال کہنا چاہتی ہوں کہ ہم 99 کے ورلڈ کپ کے بعد ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی سستی ٹیم آئی ہو جو بہت اچھی جس نے ورلڈ کپ میں کارکردگی دکھائی ہو. 2 سال کے بعد ورلڈ کپ ہے 2019 میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مطلب تھوڑی لانگ ٹرم پلاننگ کے بارے میں اگر بات کریں کہ 2 سال کے اندر اس ٹیم کو ایسا اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ اب انگلینڈ میں جا رہے ہیں دوبارہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, کہ 99 کی طرح پرابلی ہے کہ فائنل تک پہنچ سکیں, کچھ جیت سکیں, کچھ اچھی پرفارمنس دکھا سکیں؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی چینجز پراپرلی کی جائیں تو 2 سال میں کچھ اچھے ریزلٹس نکل سکیں گے؟
دیکھیں, آپ نے بڑا مشکل کوشچن کیا, آپ اتنا دور کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ ابھی یہ سوچیں کہ آپ نے کتنا اچھا کھیل کے ورلڈ کپ کی, ورلڈ کپ ایکچولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آپ تو انڈینجرڈ ہو کہ آپ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں چلے جاؤ گے, آپ آٹومیٹک چوائس نہیں ہو گیا, کیونکہ اگر آپ کی جو نیکسٹ 3-4 سیریز ہیں اور ستمبر تک اگر آپ نے اچھا پرفارم نہ کیا اور آپ نے اپنی جو ہے وہ پوزیشن نہ مینٹین کی 7, تو آپ تو ورلڈ کپ سے باہر ہو جائیں گے. آپ کو تو کوشچن یہ کرنا چاہیے ہم ورلڈ کپ کھیلیں گے کس طرح, یہ چھوڑ دیں گے کہ فائنل میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, آپ یہ پوچھیں کہ ورلڈ کپ کھیلیں گے کس طرح.
جی ہاں مدی, یہ کوالیفائنگ راؤنڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان یہ 5-0 سے یہ سیریز ہار جاتی ہے تو اس کے لیے شاید ہوگا کہ اس کو کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا, وہ اپنی پوزیشن مینٹین نہیں رکھ پائے گی. تو عامر فیل صاحب, یہ بتائیں کہ کوئک چینجز کیا کریں, جیسے میں پھر کہوں گا مدیا والا سوال ہی, فوری تبدیلیاں کیا ہوں, ہمارے پاس انسٹنٹ سولوشنز کیا ہیں؟
دیکھیں, تبدیلیاں کیا کریں گے جب آپ کے مصباح الحق 42 سال کی عمر تک کھیل رہے اور ابھی تک آپ کے پاس ان کی ریپلیسمنٹ ہے, تو آپ کیا تبدیلیاں کریں گے؟ بیسکلی جو کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ٹیکنیکس امپروو کروانے کی ضرورت ہے, ان کو کانفیڈینس دینے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ہم چاپنگ اینڈ چینجز کرتے رہتے ہیں اس سے بھی اجتناب برتنا ہوگا. اور فوکس جو آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پلیئرز کو ٹیکنیکلی ویل اکوپڈ کروانا ہے. جب ان کو آپ ٹیکنیکلی ویل اکوپڈ کرا دیں گے پھر آپ ان سے اچھے سے امید کر سکتے ہیں. اینی تھنگ شارٹ, آئی تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک.
بہت شکریہ عامر سہیل صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر, کیپٹن پاکستان کی ٹیم کے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. مدیحہ انور, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ کو ہم نے گھر سے زحمت دی, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تین گلرخ, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔